Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I've just been asked to give a small introduction to Hazrat. Although what can we introduce a person who has come to South Africa many a times, but one thing I can tell you, that very few in this world that we can meet who have met the Guzugan Deen like Hazrat Thanvi rahmatullahi alayhi. We have always read in the Kitab of Hazrat Thanvi rahmatullahi his life. We have met Buzurgs who come to South Africa. They have spent time with those sheikhs, shuyukhs who stayed in the company of Hazrat Thanvi rahmatullahi alayhi. But here we have in front of us Hazrat Dr. Tanvir Sahib Damat Barakatuhum, who has spent 2 years with Hazrat Thanvi rahmatullahi alayhi. And alhamdulillah, his age was 20 years old. This was a nice prime age, it was a ripe age also. And Hazrat Thanvi rahmatullahi was in his ripe. Alhamdulillah, he spent wonderful days with Hazrat Thanvi. In the end, he gave his hand to Hazrat Maulana Masroor Sahib rahmatullah alayhi. And the time that he spent with Hazrat Wala, the closeness that he had, that he understood Hazrat Wala's tabiat, there was no one else who understood so well. When Hazrat Wala, when any time when he felt down, the only time he looked at Tanvir Ahmad, kahan hai, taki kuch tabiat mein kuch, because he's a person of that kind, that is very, very jovial, very, very, when he speaks to, you cannot make it out that he's a buzrug. And alhamdulillah, he spent in a time with Hazrat Wala when there was no one in Jalalabad. In other words, that madrasa started with him. There were only two students there. And Hazrat Wala gave him this thing that he must come down to Jalalabad. And then through Hazrat Wala, he came down to Jalalabad. And from there, he went to Pakistan. And then he spent the company of another great buzrug, of Hazrat Thanvi rahmatullah Khalifa Khulafa, and he was a Sahib Taqween, Mawlana Faqih Muhammad Sahib rahmatullah alayhi. There Mawlana told him, Hazrat told him that he must stand and run the Khanqah for him. He ran the Khanqah, and one day it so happened that he wrote to Hazrat Ji that he wanted to come. Hazrat Wala told him that yes, he must come to Jalalabad, but then Mawlana Faqih Muhammad Sahib rahmatullah commanded him, instructed that I wanted to stay in the Khanqah and he must run the Khanqah. Just imagine, he had the Khulafas there. Mawlana Faqih Muhammad Sahib rahmatullah had his own khulafas there also. But he left those khulafas and asked him to run the Khanqah. But then when he was going to Jalalabad, he wrote to Hazrat Ji, Hazrat Mawlana Masroor Sahib Nawab al Qadhu, and asked him that this is what I have been told, that I must stay in the Khanqah and run the thing. And I've left the Khanqah. Hazrat Ji wrote to him and told him, I do not know how you can have the guts to even wake up and leave that place and come here. In other words, this was the condition of the Buzurgan Deen time, those days, that they had love for one another, respect for one another. However, he spent about 6 years in that Khanqah. Alhamdulillah, there's so many things. He even went to a part of the world. Recently, he went to Norway. He went to America. Many a times, he went to America also. People throughout the world, alhamdulillah, he's been gaining benefits. And we are fortunate that we are getting people of this kind. Just imagine that this eyes, like, you know, Hazrat Ji should always tell us, who can run the Sahabas down when that eyes have seen the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Likewise, who can meet people of this kind who have seen the eyes of the Buzurgan Deen that we did not see? How much we have to appreciate them. Once Hazrat Wala Nawrallahu Qadhu, when he came to South Africa, and he was told that this certain alim, Hazrat, he looked at us and told us, "Wo to purane buzurgon ko dekha hai, to unki burai nahi karni chahiye." Yahan par bhi yahi baat hai ki unhone purane buzurgon ko dekha hai, hame bhi iski qadar karni chahiye. However, what can I say? What these few words I say, whatever Hazrat will say, make dua Allah Ta'ala hame us par amal karne ki taufeeq de, aur unki qadar karne ki taufeeq naseeb farmaye. Because whatever is happening in this country of ours, the peace, the tranquility, and whatever is happening is because of this Buzurgan Deen who's coming to South Africa, and we are following them, and that is why Allah Ta'ala has brought so much of peace, and Allah Ta'ala hamesha usko yahan par sukoon aman ke saath rakhe. Call Hazrat Wala to come to you.
Assalamu alaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم علماء کرام میرے معزز بزرگان اعظام اور میرے عزیز بھائیو کل کے بیان میں نے ایک وعدہ کیا تھا سورہ شمس پڑھی تھی اور اس کے سلسلے میں ونفس وما سباها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ بتایا کہ نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، کس طریقے سے ابتدا ہوئی، روض عدل سے کیا بنا، آدم علیہ السلام کو کیا ملا، پھر کب نفس ظاہر ہوا، وہ ساری تفصیل میں کل بیان کر چکا. میرا ایک معمول یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ بیزار ہوں میں اپنا مضمون ختم کر دیتا ہوں، اتنا بیان کرتا ہوں کہ جو آرام سے لوگ سن لیں، اس لیے کہ نہ تو وہ اب ذوق ہے، نہ شوق ہے، اور نہ اتنی تڑب ہے، نہ اتنی طلب ہے کہ کوئی چار چار گھنٹے بیان سنے. ہمارے زمانے میں تو ایسے بیان ہوئے کہ تین گھنٹے تک مسلسل بیان ہو رہا ہے، وہ تو علیحدہ ہے، لیکن میں نے ایک ایسا بیان بھی سنا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں فتح پوری میں ایک بیان کیا، جو ان کے بیان میں لوگ آتے تھے وہ ان کے دشمن، ان کے دوست، ان کے چاہنے والے، وہ تو علیحدہ تھے، لیکن ہندو اور سکھ بھی آتے تھے. تو تا حد نظر ساری فتح پوری کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں تو اس میں آگئے، پھر سڑک کے چاروں طرف جو ہے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے تھے اسٹیج پر تو ایک شال اوڑی ہوئی ہوتی تھی، ایک جبہ ہوتا تھا، اس کے نیچے کرتا ہوتا تھا، اس کے نیچے بنیان ہوتا تھا، اور ایک تہمت ہوتا، برابر میں ایک میز ہوتی تھی, اس پر جگ پانی کے رکھے ہوئے ہوتے تھے. چاہ صاحب نے بیان شروع کیا, پھر انہوں نے چادر اتاری, پھر اس کے بعد انہوں نے ایبا اتارا, پھر اس کے بعد انہوں نے کرتا اتارا, پھر بنیان بھی اتار دی اور خالد احمد باندھے ہوئے بیان کر رہے. یہ ان کا انداز تھا. اور فجر کی اذان تک, عشاء کے بعد سے فجر کی اذان, لیکن کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا. اتنا عجیب بیان تھا ان کا کہ اگر کسی کو پیشاب آ رہا ہے تو وہ بھی اس کو روکے ہوئے ہیں. کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے, کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے. نہیں تو ہزاروں آدمی تو کھڑے ہوئے سنتے تھے, لیکن صبح تک کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ بیان بھی سنے جو ساری رات کے تھے. اب تو کوئی ساری رات کا بیان اگر کرے تو میرے خیال میں وہ خود ہی بیان کرتا رہے گا, سننے والا کوئی نہیں ہوگا, سب اٹھ کے چلے جائیں گے. تو یہ وقت وقت کی بات اور طلب کی اور تڑپ کی بات ہے. مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک سردار جی تقریر کر رہے تھے تو دوسرے سکھ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک جو تھا وہ اپنا پہلو بدل رہا تھا, بار بار کبھی ادھر ہوتا تھا کبھی ادھر ہوتا تھا. وہ دوسرے سردار جی نے کہا, وہ کی گل ہے, تین کی پریشانی ہے؟ اس نے کہا, یار مینو موتر پی آندا. اس نے کہا, مجھے پیشاب آ رہا ہے, اس کو روک رہا ہوں اور تقریر ہو رہی ہے. کہ میں ایک ترکیب دساں تینو. ہاں بھائی بتاؤ کیا ترکیب ہے. یہ جڑا بندہ تیرے سامنے بیٹھا ہے نا, یہ جیب بچ پیشاب کر, اس کی جیب میں پیشاب کر. اس نے کہا, یار اس کو پتا لگ جائے گا, انہوں پتا لگ جائے گا کہ میں تیری جیب بچ کھینچا تو انہوں پتا لگا. اس نے کہا, میں تیری جیب میں کر چکا ہوں پہلے سے, جب تجھے نہیں پتا چلا دوسرے ہوں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں پیشاب بھی کرنے کوئی نہیں جا سکتا تھا, تقریر سننی پڑتی تھی. اب تو وہ زمانے چلے گئے. بہرحال میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ کل میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ بھائی باقی ماندہ نفس کے تزکیے کا بیان جو ہے میں کل جہاں بھی بیان کروں گا وہاں کروں گا. آج جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد عظیمہ جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک مطالعہ نے احسان کیا کہ ایمان والوں پر یہ احسان کہ ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے, رسول من انفسہم. اور پھر چار باتیں کیا ان کو عطا کی, یتلو علیہم آیاتی, آیات کا تلاوت کرنا, وہ یزکیہم, اور لوگوں کو تزکیہ عطا کرنا, ان کے اخلاق کو درست کرنا, ان کے نفس کو سنوارنا, وہ یعلمہم الکتاب, اور ان کو کتاب کی تعلیم دینا, والحکمہ, اور حکمت. یہ چار چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مقاصد عظیمہ ہیں, اور ان کو تین جگہ اسی الفاظ میں بیان کی. سورہ جمعہ کے اندر بھی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جب اس کی بنیادیں اٹھائی ہیں, اس کی تعمیر مکمل کی ہے, اس وقت بھی یہی دعا مانگی گئی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جو تھی وہ یہ چار چیزیں جو عظیم تھی وہ لے کر آئیں. ان کی ساری برانچز ہیں جو بھی شریعت ہے ہماری, اور شریعت ہی نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ساتھ تکوین بھی لے کر آئے تھے. میں تھوڑا سا اس سلسلے میں بیان کر رہا ہوں، پھر لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں، بہت سی باتیں مجھ سے پوچھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تشریح جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور وہ ظاہر ہے، تکوین جو ہے یہ خفیہ محکمہ ہے، جیسے کہ جاسوسی کا یا خفیہ محکمہ ہوتا ہے ایسے اللہ کا بھی ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، میں اس سلسلے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا اس کا ماہر یا عالم یا کچھ ہوں یا میرا خود تکوین سے کوئی تعلق ہے، بلکہ میں نے بچپن میں جب آنکھ کھولی تو میرے دادا با رحمت اللہ علیہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے تھے، کبھی کبھی ہم پوچھ لیتے تھے ابا جی دربار میں کیا ہوتا ہے، ارے بیٹے تمہارے سمجھنے کی بات نہیں، وہاں ہوتا ہے سب کچھ ہوتا. پھر میں ان کے ساتھ بڑا ہو گیا تو بازار جاتا تھا، تو بازار میں ایک خاص مقام تھا، وہاں پر کچھ مزدور اکٹھے ہو کر ان سے ملتے تھے روزانہ، ان سے کچھ وہ باتیں کرتے تھے. وہ ایسی باتیں ہوتی تھی جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی نہیں، کچھ اشارے ہوتے تھے، کچھ الفاظ ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے کیا نہیں یہ کچھ نہیں پتا. پھر اس کے بعد ابا جی میں ان کو کہتا تھا، وہ دو دو پیسے ان کو دیتے تھے، وہ چلے جاتے. ایک دفعہ ایک عورت تھی احمد آباد کی گجراتن، وہ بھی ننگی رہتی تھی، بمبو بمبو ہم اسے کہتے تھے، اس نے مطالبہ کیا کہ میں دو پیسے نہیں ایک آنا لوں گی، چار پیسے کا ایک آنا ہوتا تھا اس زمانے میں. ابا جی نے کہا نہیں دو پیسے نہیں ایک آنا لوں گی. تو کافی دیر تک وہ دور تک چلتی رہی ساتھ میں اکنڈی کے مطالبے میں، تو ابا جی نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ لیتی ہے یا نہیں، تو نے کہا نہیں دے دو، تو وہ دو پیسے دے دیے اسے. میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی آپ بہت کنجوس ہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ دو پیسے مانگ رہی ہے، اتنی گڑ گڑا رہی ہے، اتنی دور آپ کے ساتھ آئی ہے، تو آپ نے دو پیسے اسے نہیں دیے اور وہی دو پیسے ٹکرائے اور اکنڈی نہیں دی، تم نہیں جانتے. کہا کیا کیا نہیں جانتے؟ یہ دو پیسے نہیں مانگ رہی تھی. تو میں نے کہا کیا مانگ رہی تھی؟ یہ اس سے اوپر کا عہدہ مانگ رہی تھی، ابھی اس کو وہ نہیں مل سکتا. اب یہ زبان جو ہے یہ کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا. اس سے بڑا ایک واقعہ میں اور سناتا ہوں آپ، کہ شروع میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیعت کی ضرورت نہیں، میں روحانی طور پر تمام اکابرین کے نام لیتے تھے، حاجی امتاز اللہ صاحب، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید صاحب گنگوئی رنگ، میں سب سے بیعت ہو چکے ہوں. لیکن سن 40 میں انہوں نے اچانک یہ مجھ سے فرمایا کہ بھئی میں بیعت ہوں گا. میں نے کہا بھائی آپ تو کہتے تھے مجھے بیعت کی ضرورت نہیں، پھر کیا بیعت ہوں گے آپ، کس سے بیعت ہوں گے؟ کہ ہاں پہلے ضرورت نہیں تھی اب ہے. میں نے کہا تو آپ کس سے ہوں گے؟ مولوی اشرف علی سے. تو میں نے کہا وہ تو خالی اب بیعت کرتے ہیں، پہلے آپ کو کسی سے اصلاح کا تعلق کرنا پڑے گا، تو اس کے اصلاح کے لیے آپ کسی کو تجویز کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو لکھیں. کہا ٹھیک. تو میں نے کہا آپ کا مسئلہ کون ہوگا؟ بھائی تمہارا کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا میں نے تمہارا مسئلہ خان صاحب. ہاں بس میرے بھی وہی مسئلہ. تو میں نے کہا پھر تو آپ ایک خط میں ہی بیعت ہو جائیں گے، میں پہلے ہی اس میں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے مسئلہ ان کو بنا لیا ہے، آپ سے بیعت کی درخواست ہے. کہاں لکھ دو. میں نے لکھ دیا، حضرت نے فرمایا بیعت کیا مبارک ہو، خط سے بیعت ہو. پھر انہوں نے لکھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اجازت. اب میرے آنے کے بعد جلال آباد کچھ دنوں کے بعد ابا جی تشریف لے آئے وہاں جلال آباد. رات کو انہوں نے مولانا مسیح اللہ صاحب سے کہا کہ میری عادت ذکر بالجہر کی ہے، اگر یہاں کسی کی نیند میں یا کسی کو نقص تو میں نہ کروں؟ کہ نہیں نہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو یاد. بہت اچھا. بہرحال آدھی رات کو اٹھتے تھے اور بہت جہر سے ذکر کرتے تھے. تقریباً ہمارے شہر کا اچھا خاصا حصہ ان کا ذکر سنتا تھا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دربار میں کس وقت جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جب میں ذکر کیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا ذکر تو آپ زبان سے وہاں کرتے ہیں، پہنچ وہاں جاتے ہیں. کہ ہاں پہنچ جاتا. بہرحال یہ میرے آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے کیسے پہنچ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن میں اب جو بات سنا رہا ہوں وہ بڑی عجیب ہے کہ حضرت کے یہاں ٹھہرے صبح جو ہے، حضرت سے اجازت لی میں، بڑے حضرت تھانوی ان کے یہاں، ان کے اس میں جا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تنویر کو ساتھ لے لو چلے جاؤ. میں ابا جی کو لے کر، کھیتوں کا راستہ تھا اس زمانے میں، یہ آج کل کے جو سڑک وڑک کے راستے ہیں یہ نہیں تھے، وہاں سے بیچ میں سے نکل کر کھیتوں میں سے تھانہ بھون پہنچ گئے. راستے بھر میں نے ابا جی سے یہ کہا کہ وہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری. پہلے تو یہ کہ آپ جا کر جب سلام کریں تو کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں. کھڑا جو رہتا ہے اس سے حضرت بہت ناراض ہوتے ہیں، کیوں کھڑے بھی؟ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو آپ وہاں کھڑے نہ رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اور میں نے کہا جب آپ کی بات ختم ہو جائے تو وہاں بیٹھے نہ رہیں، وہاں سے اٹھ کر کہیں پیچھے جا کر بیٹھیں، کیونکہ وہاں سیدری میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ دوسرا کوئی آ کر پھر مل سکے. بھئی ہاں میں نے سن لیا. ٹھیک ہے، میں نے تین دفعہ کہا، انہوں نے مجھے غصے سے کہا ہاں سن لیا بس. ٹھیک ہے، بہت اچھا. حضرت کے یہاں پہنچ گئے، جا کر میں نے سلام کیا، بیٹھ گیا. ہم تو روز کے جانے والوں میں تھے، مسافت صاحب نہیں کرتے تھے، بس کر لیا جو شروع میں بعد میں گئے، سلام کیا بیٹھ گئے. ابا جی آئے بڑی زور سے، انہوں نے فوجی آدمی تھے، السلام علیکم. حضرت نے دیکھا وعلیکم السلام. اب آ کے کھڑے ہو گئے. میں مجھے پسینہ شروع ہوا کہ بھائی کھڑے کیوں ہیں، بیٹھنا چاہیے کھڑے. پانچ منٹ کے بعد حضرت نے چہرہ اٹھایا اور فرمانے لگے آپ بیٹھ جائیے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کھڑے میں. اب میری اتنی بری حالت، پسینے آ رہے ہیں مجھے، لیکن ہم بیچ میں دخل نہیں دے سکتے تھے، کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ تم کیوں بیچ میں آئے. تو اب میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا کہ کس طریقے سے ابا جی کو بٹھاؤں. پھر اتنے ہی وقفے کے بعد پھر حضرت نے منہ اٹھایا، فرمانے لگے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ بیٹھ جائیے. نو جواب، کوئی جواب نہیں، اور کوئی بیٹھنا نہیں، پھر بھی کھڑے ہوئے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت نے ابھی تک ان کی کلاس نہیں لی، ابھی ان پر وہ جھاڑ نہیں پڑ رہی، کچھ نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہ تھا بھی ہمارا ابتدائی زمانہ. تیسری دفعہ حضرت نے سخت لہجے میں یہ فرمایا کہ آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے. تو ابا جی نے کہا کہ جی حضرت میں بیٹھ رہا ہوں. یہ پہلا جملہ ان کے منہ سے نکلا. اس کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا، کہ جواب تو دیا نا کہ میں بیٹھ رہا ہوں، اور بیٹھے پھر بھی نہیں. میں نے کہا لو بھائی بیٹھ رہا ہوں اور بیٹھ نہیں رہا. اس کے تھوڑے سے وقفے کے بعد بیٹھ گئے. اب میں یہ بزرگوں کی باتیں سنا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس سے سمجھیے آپ کہ حضرت نے کوئی ان کو ڈانٹ یا ان سے کوئی اس قسم کی داروگیری کرتے یا کچھ ان کو بتاتے تنبیہ کرتے، یہ فرمایا کہ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کی بڑی باتیں ہیں، کہاں سے تشریف لائے. اب میں بڑا حیران کہ بھئی یہ کون سا سلسلہ شروع ہوا. ابا جی نے اپنا تعارف کرایا، میرا بھی بتایا، یہ بیٹا میرا وہاں پڑھتا ہے، مسیح اللہ صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا وغیرہ، بات کرتے رہے. پھر میں نے ایک پرچہ لکھ کر دیا تھا کہ آخر میں آپ یہ دے دینا کہ یہ آپ کا خط ہے، میں آپ سے بیعت ہوں اور آپ کی اجازت سے آیا ہوں. تو وہ بھی انہوں نے دے دیا. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ وہاں سے اٹھو اور دوسری جگہ پیچھے جا کے بیٹھو اور وہیں بیٹھے اور جانوں سے جانوں ملا ہوا ہے بیٹھے. دوسرا آ رہا ہے ادھر سے مل رہا ہے جھک کر کوئی ٹیڑھا ہو کر کوئی کچھ کر کے ابا جی وہیں بیٹھے. اب نہ تو ابا جی اٹھ رہے ہیں نہ حضرت اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اٹھو یہاں سے کیوں بیٹھے ہوئے. اخیر مجلس ہو گئی. میں نے راستے میں کہا کہ ابا جی میں نے دو چیزوں سے آپ کو منع کیا تھا کہ ایک تو آپ جاتے ہی بیٹھ جانا اور دوسرے وہاں سے بعد میں اٹھ جانا, تو دونوں ہی باتیں آپ نے نہیں کی. تم نہیں جانتے ان باتوں کو, تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. میں خاموش ہو گئے. اسی دو تین دن کے عرصے میں ان کے پیر دبا رہا تھا تو ذرا کچھ موڈ اچھا تھا ان کا, تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پہلے وعدہ کریں مجھے بتائیں گے. وعدہ کرتا ہوں. میں نے کہا وعدہ ہے. ہاں میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ اس روز حضرت سے جب آپ ملاقات کے لیے گئے تھے تو آپ وہاں جا کر بیٹھے کیوں نہیں, کیوں اتنی دیر تک کھڑے؟ یہ بات تمہارے نہیں سمجھ میں آئے گی لیکن میں بتاتا ہوں. جی بتائیے. کہ مجھے نزول کی عادت نہیں ہے, میں بہت عروج پر رہتا ہوں. وہ تو تکوینی معاملہ تھا ان کا, کسی سے بات چیت تھی نہیں, اپنے اس میں رہتے تھے. حضرت تو مصروف رہتے تھے دنیا کے ساتھ. سب سے زیادہ نزول انبیاء علیہ السلام کو کرنا پڑتا ہے جب عوام سے مخاطب ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ عروج ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن انہیں بھی اتنے نزول پر آنا پڑتا ہے کہ ہر ایک عام مت الناس میں سے ان کی بات سمجھ سکے, اور یہ بہت مشکل ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو عروج کی عادت ہے, نزول کا مجھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بہت کم کبھی ضرورت پڑے تھوڑا بہت کرتا ہوں. اب یہ بے ادبی تھی کہ میں اس حالت عروج میں بیٹھ جاؤں, تو میں نے نزول کرنا شروع کیا. اس دوران میں حضرت نے ایک دفعہ مجھے کہہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیے, لیکن بہت فرق تھا. پھر میں نے کوشش کی, پھر حضرت نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیٹھ جائیے, پھر بھی بہت فرق تھا. تیسری دفعہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے, تو مجھے ایک جھٹکا لگا حضرت کی طرف سے, اور میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ میری سطح اور حضرت کی سطح برابر ہے. پھر اس سے نزول کر کر میں بیٹھ گیا. اب یہ کہ حضرت کیا دیکھ رہے تھے اس وقت اور یہ کیا دیکھ رہے تھے, یہ دونوں کی باتیں تھیں, ہماری آپ کی نہیں تھی. کیا مقام ہوتا ہے, کیا عروج ہوتا ہے, کیا نزول ہوتا ہے, ہم تو صرف زبانی بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا عروج اور نزول کیا ہے. ہمارے پاس تو صرف یہ الفاظ ہیں. خیر میں نے ابا جی سے کہا کہ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن دوسری بات جو تھی کہ آپ وہاں سے اٹھے کیوں نہیں. تو کہا مجھے حضرت نے یہ فرمایا کہ تم یہاں سے اٹھنا مت. میں نے کہا ایسی بات میں نے نہیں سنی, آپ نے کوئی ایسی بات حضرت نے نہیں کی اور نہ میں نے سنی, میں وہیں تو بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک زبان ہوتی ہے جو تم نہیں جانتے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تکوین کیا ہوتی ہے, کیا زبان ہوتی ہے, کیا اس کے معاملات ہوتے ہیں, کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں, چاہے مجھے آپ اس میں جھوٹا کہیں سچا کہیں, میرے پاس میں کوئی دلیل نہیں دوں گا, کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تکوین اور تشریح دونوں لے کر آئے تھے. نوح علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اس کے بعد تکوین علیحدہ ہو گئی اور تشریح علیحدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تشریح علیحدہ تکوین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میں نے کہا کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے اس سے ملو, اب وہ تکوینی آدمی تھے. انہوں نے قرآن پاک میں اس کا مکمل قصہ ہے, کیسے کشتی توڑی, کیسے لڑکے کو گلا گھونٹ کر مارا, کیسے دیوار کو کھڑا کیا, لیکن وہ تکوین تھی. موسیٰ علیہ السلام اس پر مسلسل اعتراض کرتے رہے، بھی کیا کر رہے ہو جی، کوئی بات ہے یہ خامخواہ؟ انہوں نے کہا دیکھو، قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، ہر دفعہ وہ یہ کہتے بھائی دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا، یہاں تک کہ ہزا فراق و بہنی ہو بہنی، نہیں اب میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، وہ بتا دیا انہوں نے. اب یہ تکوین جو ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکوین اور تشریف دونوں عطا کر. اب اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ تکوین علیحدہ چلے، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دونوں چیزوں کو جانتے، دونوں چیزیں عطا کی ہوئی تھیں اور ہونی چاہیے تھی. آپ تو سرور انبیاء، سرور کائنات، مقصد موجودات، سب کچھ آپ کی ہے. اس میں ترمذی میں ہے حدیث، لولا کہ یا محمد لما خلقت آدم، اگر آپ نہ ہوتے محمد تو میں آدم کو پیدا نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری کائنات کے دولہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو دونوں چیزیں عطا تھی. حدیث میں بہت سی چیزوں کو عطا کرا ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہ وہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا نکاح ہو جائے، ہزاروں کے نکاح پڑھا دیے، ہزاروں کو کہہ دیا، لیکن ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جب تمہاری قسمت لکھی جا رہی تھی تو اللہ میاں کی سیاہی خشک ہو گئی تھی، تمہاری قسمت میں نکاح نہیں ہے، ہمارے صوفی صاحب کی قسمت میں نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے، تو اب چاہے تم اپنے آپ کو خستی کرو، چاہے کچھ کرو، نکاح نہیں، نہیں ہوا نکاح. اس لیے کہ یہ تکوین کی بات تھی. تو ایسی ابو جیفہ کو کہا کہ دنیا کی مت مجھ سے دعا کراؤ، تمہارے لیے جو کچھ ہے ٹھیک ہے، اسی میں چلتے رہو. نہیں یا رسول اللہ، بھائی کہا ہے، منع کیا ہے، مت دعا کراؤ، پھر آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. اچھا بہت اونٹوں کے ریبڑ ہو گئے، گھوڑوں کے ہو گئے، بکریوں کے ہو گئے، کچروں کے ہو گئے، گدھوں کے ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. اور جب زکات کا موقع آیا، اب زکات نہیں دے رہا، اب مال گیا ان کے پاس. ہاں ہاں میں اچھے سے اچھے نکال کر، خود تم نے تو ایسے جانور لے لیے، میں بہت اچھے اچھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا، ڈونٹ وری فار دیٹ. وہ ایک آپ کے اس میں ہے نا گجراتی میں، واندھا نتی، ہاں میں نے اس کو ابریویشن کیا ہے نو باندھا، کہ آپ باندھا نتی کہیں یا نو باندھا کہیں، ایک ہی بات ہے. کیونکہ یہ گجرات جو ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں میں نے بہت بچپن میں عجیب عجیب دیکھی. میں بچپن میں پڑھتا تھا سورت موٹا والا چند، تو ہفتے کے ہفتے میں وہاں جاتا تھا سورت. ایک تو وہاں کھانے پینے جو دیکھے وہ تو یہاں بھی دیکھ لیے، لیکن وہاں پھر بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. دوسرے چائے کا اتنا رواج تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چار قسم کی چائے تھی، پتہ نہیں اب یہاں کتنی قسم ہے یا نہیں. ایک پونیا، اور ایک سنگل، ایک ڈبل، ایک اسپیشل. اسپیشل میں یہ چار چائے ہوتی تھی وہاں، اور چاروں چائے پی جاتی تھی، اور ساتھ میں ساتھ یہ کہ راستے میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کین چھو، سارو چھو، مجھا مچھو، او بال والا، یو پونی آپ بھیجے، وہ جناب بال والا گیا بھاگا، وہ اس نے وہی باتیں کرتے کرتے آدھی اس نے اپنی اس میں ڈالی اور آدھی وہ چلو چھٹی ہو گئی ختم ہو گیا. تو چلتے چلتے بھی چائے پیتے تھے، اس وقت بھی پونی آ جاتی تھی اور اس وقت بھی اس کا. ہمارے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گجراتی لوگ بہت خدمت کرتے ہیں، کھانے بہت اچھے کھلاتے ہیں، خوب کھلاتے ہیں، لیکن کام بھی بہت لیتے ہیں، کام بہت لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کھلاتے بھی ہیں لیکن کام بھی لیتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تکوین اور تشریح دونوں عطا فرمایا. اور ایک آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان نے ایسی بادشاہت نہ مانگی ہوتی ہے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے، تو میں بادشاہت مانگ لیتا، لیکن چونکہ وہ مانگ چکے اس لیے میں اب نہیں مانگ، میں نے اس کے مقابلے میں فقر مانگ لیا، اس کی ضد ہے بادشاہت کی، تو میں نے فقر مانگ لیا، الفقر و فقری میرے لیے بہت مان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت، آپ کی جو تواضع تھی، انکساری تھی، وہ انتہا درجے کی تھی، اس سے بڑھ کر کسی. لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ میاں نے ان سے یہ کہا کہ تم نے بادشاہت نہیں مانگی، اس کے مقابلے میں فقر مانگ لیا. سلیمان کی بادشاہت اس کی زندگی تک تھی، اور اگر تم بادشاہت مانگتے تمہاری زندگی تک ہوتی. لیکن اب میں تمہیں ایک بادشاہت دیتا ہوں قیامت تک کے لیے، کہ تم جو چاہو اس دنیا میں وہی ہوگا. تمہارا ایک دربار ہے، اس میں ساری کائنات کے فیصلے وہیں سے ہوں گے. یہ قیامت تک کی بادشاہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی ہے. سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا حکمت ہے، کیا نہیں ہے، کیا مسئلے تھے، یہ تو کوئی نہیں جان سکتا اور نہ بتا سکتا ہے. اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے اس کی حکمت اور مصلحت کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اب ان چیزوں کی ہمارے یہاں کیا سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آ سکتی. ایک معمولی سا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، جو تھوڑا سا، ویسے تو میرے پاس تو ایک کشکول ہے ان باتوں کی، کیونکہ بچپن سے میں نے ابا جی کے گود میں اپنی زندگی گزاری، تو بہت کچھ دیکھا، انہی کی دعاؤں کا یہ نتیجہ. دلی میں ایک بزرگ تھے جو جامع مسجد کی مشرقی کنارے پر بیٹھتے تھے، مرزا جی کے نام سے مشہور تھے، بیٹھتے تو ہمارے ابا جی نے کہا بھائی کبھی کبھی جا کر مرزا جی صاحب سے مل لیا کرو، اچھے بزرگ ہیں. یہ نہیں بتایا کتنا تکوین جانتے ہیں کتنا نہیں، لیکن یہ کہا ہم سے کہ بھائی میں تو وہیں رہتا تھا اس زمانے میں. تو ایک دفعہ میرے والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ہم نے عصر کی نماز جامع مسجد میں پڑھی، عصر کے بعد وہ بیٹھتے تھے وہاں. تو انہوں نے کہا چلو بھائی مرزا جی سے مل لیں، کہ چلیے. تو والد صاحب اور میں دونوں جا کے بیٹھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کچھ بات چیت ہوئی. اس کے بعد میرے والد صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ مرزا جی یہ انگریز کب جائیں گے؟ تو انہوں نے، وہ ذرا سخت مزاج کے تھے، کیوں کیا بات؟ کہ نہیں میں نے ایسے ہی آپ سے پوچھا ہے. اچھا انگریز ابھی نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا حافظ جی نہیں مانتے. ایک مجذوب تھے جو ننگے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر مغربی حصے کے اوپر پڑے رہتے تھے اور اپنے اوپر راکھ اچھالتے تھے، اور دو کہار صبح سے شام تک اور دو رات سے صبح تک، یہ ان کی ڈیوٹی پر. کہیں جانا وہ خود نہیں چل سکتے تھے، پالکی میں ڈالا، کہار لے کے چلے، چلو چلو چلو. بہت مشہور تھے وہ، ساری دلی ان کو جانتی تھی، اور ویسرائے بھی ان کا عاشق تھا، کہتا تھا کہ اگر حافظ جی میں غسل خانے میں ہوں اور وہ کہیں کہ مجھے ملنا ہے تو ان کو روکنا مت، باتھ روم میں لے آنا، وہ بھی ان کی عزت کرتا. بھائی کیوں وہ نہیں مانتے تھے، کیا نہیں مانتے تھے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا حافظ جی نہیں مانتے، نہیں مانتے. سن 46 کے مڈل میں ان کا انتقال ہو گیا، بڑا دھوم سے، بہت مخلوق تھی ان کے جنازے میں، بہت مشہور آدمی تھے، دفن ہو گئے. میں عصر کی نماز کے بعد 3-4 دن کے بعد نکل رہا تھا، میرے ایسی دماغ میں آیا کہ مرزا جی سے یہ پوچھ لوں کہ صاحب وہ حافظ جی تو گئے، اب انگریز کب جائیں گے تو پتہ چل جائے. تو والد صاحب تو میرے ساتھ نہیں تھے، میں اکیلا ہی تھا. میں نے کہا چلو میں بھی ٹورا لگا سکتا ہوں. تو میں چلا گیا، جا کر میں نے السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹھ گیا. میں نے کہا مرزا جی
हाँ क्या बात?
मैंने कहा वापिस तो आप तो गए। कहा चले गए। तो मैंने कहा अब अंग्रेज कब जाएंगे? तो उन्होंने पहले तो मुझे यूं देखा, फिर इधर बराबर में देखा, तो एक बुजुर्ग उनके पास बैठते थे पीर झूला, उनको राशे का मरज था, वैसे हिलते रहते थे, तो लोग उनको पीर झूला कहते थे, मैं भी कहता था उन्हें। और जलालाबाद आते थे, उस वक्त मैं उनको जानता था और मैं उनसे मजाक भी करता था। वो बराबर में बैठे हुए थे, मिर्जा जी ने कहा कि नहीं अभी नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने इधर देखा पीर झूला को और कहा कि ये भी नहीं मानते। अब मैं तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। मैंने कहा भाई पीर झूला से तो मैं मजाक करता हूं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, हिंदुस्तान की हुकूमत ये लिए बैठा है, कोई मामूली बात है? तो ऐसे तो हिल रहा है लेकिन है तो हिंदुस्तान का बादशाह। तो मुझे बहुत उस दिन वो हुआ, मैंने कहा भाई इस आदमी से तो बहुत बचकर रहना चाहिए। सन 47 के शुरू में वो जामे मस्जिद से नमाज पढ़कर सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर फिसल गया। वैसे बेचारे राशे के मरीज थे, उसके हिलते हुए चलते थे, नीचे तक गिरते चले गए, शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। उनका जनाजा इसी तरीके से हुआ। अब कुछ दिनों के बाद मैं फिर मिर्जा जी के पास पहुंच गया, फिर मैंने वही सवाल किया कि मिर्जा जी, हाँ। मैंने कहा वो पीर झूला भी गए? कहाँ गए? मैंने कहा अब बताइए कि अंग्रेज कब जाएंगे? और माने लगे अंग्रेजों का बाप भी अगर रुकना चाहे तो नहीं रुक सकता, उनको अब जरूर जाना पड़ेगा। बस अंग्रेजों ने शोर मचाया कि वी आर गोइंग, यू टेक योर इंटरिम गवर्नमेंट, आर यू इफ यू वांटेड ए पार्टीशन देन यू टेक पार्टीशन। उन्होंने शोर मचाया और चले गए। तो ये तकवीन ये है कि कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमारे किस समझ में नहीं आता, लेकिन ये सारे फैसले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से होते हैं। इसलिए हमें ये होता है कि भाई ये फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला हो रहा है, आप भी ये सारी चीज देख रहे हैं, क्यों नहीं इसका इलाज करते? एक सवाल मेरे आपके जहन में तो आता है ना। ये तो हकीकत यह है कि ये सारी बातें और इनमें जो हिकमत और मसलियत होती हैं वो हम नहीं जानते। इस वक्त मुसलमानों की जो बेहिसी है उसको बेदार करने के लिए ये वाकयात हो रहे हैं। हम बेहिस हो गए, सारी दुनिया के मुसलमान बेहिस हैं। इस वक्त कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो खड़े होकर ये कहे कि क्यों ये हो रहा है भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम अमेरिका को तेल नहीं देंगे, अमेरिका को यहां से निकाल देंगे। कोई नहीं कहता, सब खामोश हैं। तो अब इससे ज्यादा बेहिसी और क्या होगी? तो उनकी हिस को बेदार करने के लिए कुछ तो मामलात होते हैं, कुछ उनकी कुर्बानियां हैं, उनका भी रंग आएगा। बहरहाल मेरा मौजू जो था वो ये नहीं था, मैं तो आउट ऑफ द टॉपिक जो है कहीं दूसरी जगह चला गया। लेकिन मैंने कहा चलो कुछ बातें कान में आप लोगों के पड़ जाएं, शायद उससे कुछ आप लोगों को भी फायदा हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतलू अलैहिम आयाती, आपने आयात को तिलावत, आयात का तिलावत करना बज़ाहिर ये मालूम होता है कि भाई ये तो कोई बात नहीं, आयात का तिलावत करना ये कोई खास बात है इसको बयान करने के खुसूसी तौर पर? हाँ बिल्कुल खास बात, इसलिए कि दुनिया में जितनी किताबें आई हैं वो मुकम्मल सहीफों की शक्ल में, मखतूतों की शक्ल में, अलवा की शक्ल में, सोहफ की शक्ल में थी, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं जो किसी की नबी के कल्ब पर नाजिल हुई हो और थोड़ी थोड़ी हुई, वक्तन फवक्तन हुई हो, 23 साल के अरसे में हुई हो, ऐसी कोई किताब। फिर उसकी तदवीन, उसकी तिलावत, उसके तमाम कवायफ जो हैं उन सबको अगर जमा करो तो आप अंदाजा लगाइए कि मक्के के जमाने में जबकि आपने हिजरत नहीं फरमाई थी और तमाम कुफार आपके खिलाफ قریش آپ کے خلاف، لیکن جو سردار خلاف تھے، رات کو اپنی نیند خراب کر کے زید بن ارقم کے مکان کی دیوار کے کان لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے. دن میں دشمن تھے، رات کو کون سی چیز کھینچ کر لاتی تھی انہیں، وہی آیات کی تلاوت تھی. اور ایک دن جب سب آپس میں ٹکرا گئے تو انہوں نے کہا بھائی تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا بھائی تم کیوں آئے؟ پتہ چلا کہ سب نے یہی کہا کہ بھائی ہم تو یہ سننے آتے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے، ہم دن میں مخالفت کرتے ہیں، رات کو ہم یہاں آتے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں ہونا چاہیے، عہد کرو. عہد کر لی. دوسرے دن ہر ایک نے یہ سوچا کہ وہ تو گئے نہیں ہوں گے، میں تو چل کے سن لوں. پھر چار کے چار ہوئے. یہ آیات کی تلاوت تھی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا. اس میں یہ تاثیر ہے کہ دل کے اندر تلاوت کھل جاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے. کسی کتاب کی تلاوت میں یہ چیز نہیں، کوئی کتاب زبان یاد نہیں ہوتی. کسی زبان کے جاننے والا ہو، دنیا کے کسی کرے پر رہتا ہو، کلام مجید حفظ کرنا چاہے وہ حفظ کر سکتا. یہ اس کو اللہ تعالی نے ان آیات کو یہ خاصیت عطا فرمائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ایک کتاب اللہ تعالی نے آپ کے قلب پر نازل فرمائی، اور اس طریقے سے نازل فرمائی کہ اس کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کچھ نہیں رکھی. آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ آپ کو یاد رہے گی یا نہیں، اس کو لکھائیں گے یا نہیں، اس کو محفوظ کریں گے، نہیں. یہ تو سارا کام ہمارا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. آپ کیوں زبان چلاتے ہیں جلدی جلدی؟ کوئی ضرورت نہیں. یہ تو آپ صرف سن لیں، بعد میں ہم آپ سے سب کہلوا دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے بعد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام چیزیں اس طریقے سے میرے ذہن میں نقش ہو گئی ہیں جیسے پتھر پر کھود کر نقش کیے جاتے ہیں، ساری کی ساری ایسے میرے دماغ میں نقش ہو. تو یہ آیات کی تلاوت ہے. اس وقت جو کیفیت ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا تھا، پسینے کی بوندیں جو ہیں قطار کے ساتھ آپ کی پیشانی سے گرتی تھی، اور وزن اتنا ہو جاتا تھا کہ ناکہ بھی نہیں برداشت کرتی تھی، کوئی اور چیز بھی نہیں. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے میری زانوں پر اپنی زانوں رکھی ہوئی تھی، وہی نازل ہونی شروع ہو گئی. میری زانوں کی یہ حالت تھی کہ اب ٹوٹی اور اب ٹوٹی، اتنا مجھے اس پر وزن محسوس ہو رہا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے استعداد کے ساتھ عطا فرمائی، اور کفار نے، مشرکین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو ایک مرغی کی طرح دورہ تھا جو آپ پر پڑتا تھا. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ایپیلیپسی کے اندر کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کس طریقے سے پڑتی ہے، اعضا کی کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ سارے تو آپ جانتے ہیں. ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں، منہ کی شکل بدل جاتی ہے، چہرہ مڑ جاتا ہے، منہ سے جھاگ آ جاتے ہیں، زبان بیچ میں آ کر کٹ جاتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو انسان کے اپنے ہوش و حواس میں قائم رہ سو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وحی کے اندر آپ کے حواس، آپ کی جسمانیت کی تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے ایک دفعہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا اور وحی نازل ہونی شروع ہو گئی. آپ کا ہاتھ ویسے ہی رہا، وہ گوشت کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ وحی منسوخ ہو گئی. تو جس پر مرغی کا دورہ پڑے گا وہ ہاتھ میں کچھ لے کر تو بتائے پہلے, معلوم ہوا کہ ایسی باتیں بنانے کی عادی ہیں. اور کیا باتیں بنائیں گے. میونک یونیورسٹی جو جرمنی کی ہے, انہوں نے اپنے یہاں کی لاطینی زبان کی, یونانی زبان کی تمام انجیل توریت جمع کی, اس کی آپس میں کولیکشن کی, ٹیلی کیا کہ بھائی ان میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ 1/8 مختلف تھا, 1% صحیح تھا ایک دوسری کے, باقی 7% جو ہے سب مختلف باتیں تھیں, کسی میں کچھ کسی میں کچھ. پرانے پاک کے انہوں نے حسد کی وجہ سے 42,000 نسخے جمع کیے مختلف جگہ سے, ان کو ٹیلی کیا, ان کی کولیکشن کی, ایک جگہ بھی زبر زیر کا فرق نہیں ملا. یہ تو ہوا کہ کہیں کاتب سے کوئی لفظ رہ گیا, لیکن وہ ایک نسخے میں رہے گا, دوسرے میں تو نہیں. وہاں جب دیکھا تو وہ لفظ موجود تھا, تو معلوم ہوا کہ یہاں کاتب سے غلطی ہو گئی. تو ایسی چیزیں تو ہیں, لیکن یہ نہیں کہ وہ کتاب اللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس میں کبھی کوئی فرق آیا, کبھی نہیں آیا اور کبھی نہیں آئے گا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود لی ہوئی ہے. تو یہ تو آیات کی تلاوت تھی. اب تزکیہ تھا, تزکیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا, جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, جو اخلاق ان کو سکھائے, جو تحمل ان کو دیا, جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, وہ ساری کائنات کے سارے ڈاکٹر سائنسدان آج بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کام جو حضور نے بتایا کیا اس کی حکمت اور مصلحت. آج ساری چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور خود وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صحابہ نے کسی چیز کو سوچا تھوڑا ہی, سوائے اس کے کہ اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, اس سے زیادہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا. جب حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے شہزادوں کی دعوت کی, تو بڑے بڑے سردار تھے, شہزادے تھے, آئے اور فوجیوں نے, اس وقت کی آرمی جو تھی انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا, نیچے گرا, آپ نے اسے فوراً اٹھایا. ایک جوان بھاگا ہوا آیا اور کان میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ بہت آہستہ آواز سے کہ یہ شہزادے اس بات کو بہت مایوس سمجھتے ہیں نیچے سے گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے, برائے مہربانی آپ بھی نہ کھائیں. اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ رہے تھے لقمے کو کہ اس میں کچھ لگا تو نہیں. اب اس نے تو بہت آہستہ سے کہا تھا, انہوں نے بہت زور سے جواب دیا, اترک سنت حبیبی لہذی الحمقاء, کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان گدھوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. یہ تھے صحابہ. حضرت خالد بن ولید شاہ روم نے ان کے لیے حریر کا فرش بچھایا کہ اس کے اوپر چل کر آئے. خالد بن ولید جب آئے دیکھا کہ ریشم کا فرش بچھا ہوا ہے, تو انہوں نے نیزے سے اس کو ہٹانا شروع کیا. ہٹاتے ہوئے چلے گئے دربار تک, وہاں تک بچھا ہوا تھا. روما کے بادشاہ نے کہا کہ خالد ہم نے تمہاری عزت کی تھی, تمہاری توقیر کے لیے ہم نے یہ کہا. ٹھیک ہے تو, لیکن میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روش یہ ریشم کو استعمال کرنے کو منع فرمایا, ہم نہیں استعمال کر سکتے, ہمارے لیے تو یہ زمین کا فرق جو اللہ نے بنایا ہے وہ جعل لکم الارض مہدا, بس یہ سب سے وہ جعل لکم الارض فراشم و سما بنا, یہ فرش جو ہے یہ اللہ کا بنایا بس ساری دنیا کے فروش سے افضل ہے, ہمیں کسی اور فرش کی ضرورت. تو یہ صحابہ نے جہاں تک یہ چیزیں بنائیں دکھائیں، اس میں ایک بات میں خاص طور پر بتایا کرتا ہوں، وہ میرے مرشد نبر اللہ مرقدہ، کہ دیکھو بھائی عورتوں کے معاملے میں برداشت سے کام لو، تحمل سے کام لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کا خیال رکھو، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم کی، اور پسلی سیدھی نہیں ہوتی، اس کو زیادہ سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. پسلی کو کبھی بھی آپ کریں تو سیدھی تو نہیں ہوگی، لیکن زیادہ کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، چٹک گئی. تو یہ رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے، سیدھی نہیں ہوگی. اور میرے مرشد، ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا، حضرت سن رہے تھے، برابر میں کمرے میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں جب گیا تو حضرت نے چکر دے کر مجھے ایک بات ادھر کی ادھر کی کر کر، بھائی تنویر احمد خان، میں نے کہا جی حضرت. کچھ زور زور سے بول رہے تھے تم؟ میں نے کہا جی ہاں بول رہا تھا. ہاں کس سے بات کر رہے تھے؟ حضرت نے بیوی کو ڈانٹ رہا تھا. اچھا تو تم بیوی کو ڈانٹتے ہو؟ میں نے کہا حضرت ہم راجپوت آدمی ہیں، ڈانٹنا واٹنا نہیں، ہم دو ایک لگا بھی دیتے ہیں. اچھا کیا ہمارے یہاں تو یہ ہے، اور ہم بیوی کی نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو بہت معیوب مانا جاتا ہے، یہ تو جورو کا غلام ہے، یہ زن مرید ہے، یہ فلان، تو ہمیں تو 100 خطاب ملتے ہیں. حضرت سوچتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ دیکھو اب میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب زن مرید تھے، اور تمہیں بھی بننا پڑے گا. اب میری تو سانس رک گئی، میں نے کہا کہ یہ تو اب اس کے آگے کیا کہہ سکتے، تو بہت اچھا. سال بھر کے بعد جب دوبارہ تشریف لائے، مجھ سے پوچھا کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. کہ نہیں وہ، میں نے کہا صرف اتنا فرق ہوا ہے، پہلے میں ڈانٹتا تھا وہ ڈانٹتی ہے بس. یہی ہوگا تو کیا ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے یہ مجاہدہ کر لیا، سمجھو اس نے تصوف کا 3 حصے پورے کر لیے، ایک حصہ رہ گیا، 3 حصے اسی کے اندر. اب یہ بات ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے جب سمجھاتا ہوں. حضرت نے یہ مثال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت مزاج کے تھے، شدت تھی مزاج، لیکن بیوی کے معاملے میں کوئی جواب نہیں، بولتے ہی نہیں تھے، ساری باتیں سنتے تھے. یہاں تک کہ رات تو ہوتی ہے بیوی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی گشت کے لیے ان سے اجازت مانگتے تھے، دیکھو یہ میری ذمہ داری ہے، اب تمہارا یہ حق ہے، تم مجھے اجازت دو تو میں ایک چکر لگاؤں مدینہ کا. ہاں ہاں مجھے پتا ہے چکر لگانے جاتے ہو، وہ فلاں محلے کے اندر لڑکیاں ہیں، یہ ہے وہ، تم ان کو دیکھنے جاتے ہو. عمر کا اللہ بہتر جانتا ہے، جواب نہیں دیتے تھے کہ کیا بکواس کر رہی ہو، کیسا میرے پہ الزام لگا رہی ہو، نہیں اللہ بہتر جانتا. تو یہ ان کی طبیعت کا حال تھا. اور ایک دفعہ ایک صحابی ان سے شکایت کرنے کے لیے اپنی بیوی کی آئے، اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو تم بہت شور مچاتی ہو، بہت کھوڑ کھوڑ کرتی ہو، اب میں امیر المومن سے تمہاری شکایت کروں گا. تو عورت کی تو خاصیت ہے، اس کی خصلت ہے کہ جب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہوں اور سوال جواب ہو رہا ہو، تو آپ اس سے اگر یہ کہیں گے دیکھو اب خاموش اگر تم نہیں ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں، تو وہ کہے گی ہاں دے دو مجھے کیا پرواہ ہے. یہ تھوڑا ہی کہے گی ہاں ہاں ایسا مت کرنا، نہیں کبھی بھی نہیں کہیں گی ہاں دو دے دو مجھے کیا پرواہ ہے، کبھی نہیں کہے گی، اس کی عادت ہے. تو اس نے بھی کہا جاؤ کہہ دو امیر المومن سے مجھے کیا پرواہ ہے. تو وہ بیچارے شکایت کرنے آئے، جب دروازے پر پہنچے تو امیر المومن کی بیوی تو ایک طرف تھی دیوار کی طرف، اور امیر المومن دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ان کو ڈانٹ رہی تھی. اس شخص نے جو سنا، ارے اس نے کہا کہ جتنی باتیں تو مجھے میری بیوی نہیں کہتی جتنی یہ کہہ رہی، میں کیا شکایت کروں. وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر واپس ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، کوئی شخص حاجت مند آیا تھا، وہ چلا گیا، تم مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اس سے یہ پوچھ لوں کہ کیا کام تھا، اور اس کے بعد پھر میں آ کر سنوں گا تمہاری باقی باندھا باتیں. ڈونٹ وری فور دیٹ، وہ میں سب سنوں گا. اب وہ وہاں سے دوڑے اور اس کو روکا. ارے بھائی، اس نے کہا صاحب ہاں میں آیا تھا کسی کام، لیکن جس کام کے لیے میں آیا تھا اس میں تو آپ مجھ سے بہت زیادہ مبتلا ہیں، تو اب میں آپ سے شکایت کیا کروں؟ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لایا تھا، تو آپ کی بیوی تو میری بیوی سے 10 گز آگے ہے، تو اب میں کیا کہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے بچے کو دودھ پلانا اس کے ذمہ ہے؟ شرعی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، نہیں. اچھا اس کا گو منہ دھونا اس کے ذمہ ہے؟ نہیں. اچھا تمہارے کپڑے دھونا اس کے ذمہ ہے؟ نہیں. تمہارا کھانا پکانا اس کے ذمہ ہے؟ نہیں. تمہارے گھر کی صفائی جھاڑو بھارو دینا یہ اس کے ذمہ؟ نہیں. تمہارے گھر کی چوکی داری؟ نہیں. تو انہوں نے کہا یہ سارے کام اس کے ذمہ نہیں ہے نا؟ اور وہ کر رہی ہے؟ ہاں کرتی. ان سب چیزوں کے عوض میں وہ تم سے ایک بات مانگتی ہے کہ جب میں کڑ کڑ کروں تو تم سن لو. تو ہم اس کا ایک مطالبہ نہیں پورا کر سکتے، وہ ہمارے 1700 مطالبے پورے کر رہی ہے. تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے بھائی. اس کی ایک یہی تو بات ہے کہ جب میں شور مچاؤں تو بس تم سنو. تو اتنا کام ہم نہیں کر سکتے اس کا. اب آپ اندازہ لگائیے کس سانچے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈھالا تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا طبیعتیں بنائی تھی ان کی، کس قسم کے ان کو سانچے میں سے نکالا تھا کہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی گلی میں مشک اپنے کندھے پر لیے ہوئے لوگوں کو پانی پلا رہا. تو ایک شخص نے کہا امیر المومنین، اتنی بڑی آپ کی سلطنت، اتنے آپ کے خادم اور غلام، یہ کام تو آپ کسی سے کہہ دیتے، پانی پلا دیتا وہ، کیا بات تھی یہ؟ تو انہوں نے کہا عمر بھی یہ بات جانتا ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل روما کا ایک سفیر آیا تھا، اس نے میری اتنی تعریف کی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے ایک خیال آیا کہ عمر تو بہت بڑی چیز ہو گیا. اس خیال کا علاج کرنے کے لیے میں یہ آج اپنے نفس کو بتا رہا ہوں کہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو مشکیزہ لے کر پانی پلائے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تجھے جو کچھ بنایا ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو سب اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے. اور میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر اس کا فضل نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا کرم کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. اگر آپ نہیں پیدا ہوتے کسی عیسائی کے، کسی یہودی کے، کسی مجوسی کے گھر میں تو کیا کرتے بھائی؟ یہ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیا نا. اور سب ماحول، ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی رحمتیں، ان کی بارش آپ لوگوں پر کی ہوئی. جو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں اجی کاروبار بند ہے، 4 سال سے کچھ نہیں ہو رہا، بہت پریشان ہوں، جادو کر دیا کسی، بند کر دیا. ارے بھائی جادو کر دیا ہے، بند کر دیا ہے.
There's a few cars that is obstructing, please. There's ND537016, ND537016, ND7862, ND7862 and ND235752. 235752 ND.
تو یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی کاروبار بند ہے، فلانی بات یہ ہے، دھیم کی بات یہ ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا. میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ ناشکری ہے. تم اس حالت میں یہ اندازہ کر کے مجھے بتاؤ کہ کتنے کروڑ آدمیوں سے تم اس وقت اچھے ہو جو تم سے بدترین حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اس پر تم شکر نہیں ادا کرتے. اور شکر ایک ایسا نسخہ ہے کہ لین شکر تم راضی تنک. تم یہ کہو کہ یا اللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے دیا ہوا ہے. یہ سب آپ کی عطا ہے, آپ کا فضل ہے, آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نوازا ہوا ہے, یہ بھی سب کچھ چھین لے تو میں کیا کروں گا. تو تم شکر ادا کرنا شروع کرو. اللہ میاں کہتے ہیں لازمی طور پر میں زیادہ دوں گا, تو کر کر تو عمل دیکھو. روز ناشکری کرتے ہو, جادو کے پیچھے پھرتے ہو. کبھی ہم کہتے ہیں میں چھوٹا سا نسخہ ہے, تم عامل کاملوں کے پیچھے مت جاؤ. یہ نسخہ استعمال کرو, ہر وقت شکر ادا کرو کہ تو نے اسلام سے نوازا, تو نے اس ماحول میں پیدا کیا, تو نے کھانے پینے کو دیا, اولاد دی, ساری دنیا کی چیزیں عطا کی. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا میں مستحق نہیں تھا. روزانہ شکر ادا کرنا شروع کرو, شکر ادا کرنا شروع کرو. ہر بیماری میں بھی شکر ادا کرو, ہر تکلیف میں بھی شکر. صحابہ نے اور کیا کیا ہے, یہی تو کیا تھا. کوئی انہوں نے عیش کی تھی اپنے زمانے میں؟ ساری زندگی ان کی تکلیفوں میں, ایسی ایسی مصیبتوں میں گزری ہے کہ ان کو ہم دیکھ کر کام جائیں. لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا, وہ اللہ کی ہر بات پر راضی تھے کہ بس آپ کی جب مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں اس بات, جو تکلیف ہے ہوا کرے. تکلیف تکلیف نہیں رہتی. پھر کیا انہوں نے ہجرت کی, اپنے مال دولت, اپنے گھر بار وطن سب چیز کو چھوڑ کر گئے؟ کون سا عیش اٹھایا انہوں نے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ. کوئی اور ان کی خواہش نہیں تھی, کوئی ان کے سامنے کوئی ایم نہیں تھا, کوئی مقصد نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کی مدد وہ کر سکے. جب تکون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ, اس کے لیے وہ مدد کی. اولئک هم الصادقون, یہ سچے لوگ تھے. اور اس کے بعد انصار کے لیے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہ, یہ جو دارالاسلام میں پہلے سے انصار رہ رہے ہیں, یہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہجرت کر کے آتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے یار ایک اور مصیبت آ گئی, دیکھو کیا کریں. یحبون من ہاجر الیہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, جب ان کو کچھ زیادہ دیا جاتا ہے. کئی ایسے موقع ہوئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور دوسرے جو قبیلے کو نکالا اور مال غنیمت جو آیا, تو آپ نے انصار سے کہا کہ اگر تم چاہو
تو میں جس طریقے سے تقسیم کرتا ہوں, اور اگر تم چاہو تو میں یہ نہیں چاہتا کہ مہاجر جو ہیں تمہارے کفیل رہیں, تمہارے محتاج رہیں, تمہارے گھروں میں رہیں. میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ان کو وہ مال دے دوں کہ اپنا گھر بھی علیحدہ بنا لیں, اپنی رہائش بھی علیحدہ کر لیں, اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اگر تم لوگ اجازت دو. انصار نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو سب کچھ آپ دے دیں انہیں, لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ پھر بھی وہ ہمارے مکانوں میں رہیں, پھر بھی ہمارے پاس رہیں. یہ تھی انصار کی قربانی. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم, اپنی جان پہ اثار کرتے ہیں. اثار اس کو کہتے ہیں کہ خود بھی ضرورت مند ہو دوسرا بھی. بھائی میں بھی بھوکا ہوں, دوسرا بھی بھوکا ہے, دو روٹی میرے پاس ہیں, میں اپنی بھوک کو قربان کر کے دوسرے کو کھلا دوں, یہ اثار کہلاتا ہے. حالانکہ میں ضرورت مند ہوں, بھوکا تو میں بھی ہوں, لیکن اپنی بھوک کو میں برداشت کر رہا ہوں, دوسرے کو پیٹ ہو. اثار یوسر آزاد حسین والا ومن یوقا شروح نفسی فولہ, ان کو بھی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کامیاب ہے. اور دیکھو ایک بڑا عجیب نسخہ بتایا کہ بعد میں آنے والے کوئی میرے صحابہ پر انگلی نہ اٹھائے, ان کی زندگی میں کیڑے نہ نکالے, ان کے واقعات کو نہ دیکھے. والذین جاؤ من بعدہم ان کے بعد کے آنے والوں کے لیے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ نسخہ ہمیں دیا. یہ جو آج کل حضرت وہابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا, فلانے نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, ارے چھوڑو ان باتوں کو, یہ ہمارا کام نہیں. ہمیں بند کر دیا اللہ میاں نے, بعد میں آنے والے اس چکر میں نہ پڑیں, وہ ان کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور یہ بھی دعا کہ اللہ ہمارے دل میں کھوٹ مت پیدا کر دی. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ایمان سلامتی کے ساتھ رہ جائے اور اس دنیا سے ہم ایسی حالت میں چلے جائیں کہ ایمان ہمارے ساتھ ہو. ہمارے حضرت مسیح الامت نمبر اللہ مرکدو فرمانے لگے عزت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ, ایمان کے ساتھ رکھیے اللہ میاں, اور ایمان کے ساتھ اٹھائیے. میں نے کہا حضرت کیا ایمان کافی نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ رکھو, ایمان کے لیے اٹھا. یہ عزت, آبرو, سلامتی, عافیت, اتنی قیدیں آپ لگاتے ہیں. ہاں نہیں سمجھے تم اس بات کو, حضرت میں تو لمبا آدمی ہوں, سمجھ میں آتا تو پوچھتا ہی کیوں. تو فرمانے لگے کہ بلال سے زیادہ کسی کا ایمان نہیں تھا, لیکن عزت نہیں تھی, آبرو نہیں تھی, سلامتی نہیں تھی, عافیت نہیں تھی. زمین پر گھسیٹتے تھے, سینے پر پتھر رکھتے تھے, آڑ پر لٹاتے تھے. ہم نہیں برداشت کر سکتے, ہم وہ نہیں ہیں. ہمیں یہ سب چیزیں چاہ کر پھر ایمان چاہیے. ہم بلال نہیں ہیں, ہمارا ایمان اتنا قیمتی نہیں ہے. ہم تو نہ جانے کہاں ڈھسل جائیں گے, پھسل جائیں گے. تھوڑی سی بات میں سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے شکایت پر اتر آتے ہیں. وہ تو وہی تھے, ہمیں یہ سب چیز کے ساتھ ایمان چاہیے. حضرت نے ہمیں یہ جو اس کو سکھایا, حقیقت یہ کہ ہم تو دودھ پینے والے مجنو ہیں, خون دینے والے نہیں ہیں. تو یہ تمام باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, نفس کا تزکیہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے. ایک اس کا نسخہ ہے, اس کو اچھی طرح آپ سن لیجئے, اور بس اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کے لیے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا, اور آنکھ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, عقل کو بالکل نہیں استعمال کیا. اس لیے کہ عقل جہاں آتی ہے اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد عقل کا کام ختم. آزمودم عقل دور اندیش رہا, بعد ازیں دیوانہ سازم خیش رہا. میں نے بہت آزما لیا اپنی عقل کو, لیکن بعد میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا, نہیں یہ کسی کام کی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ عقل جو ہے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اب فرق اتنا بڑھ گیا کہ پہلے ایک اسٹیپ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا صحابہ نے, اور اللہ کا عشق مل گیا. اب شیخ سے عشق کرو, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو, پھر اللہ سے. تو اب ایک سیڑھی بڑھ گئی, لیکن اس کے بغیر ہوتا نہیں. اگر شیخ سے عشق نہیں کرو گے وہیں کے وہیں رہو گے, آگے قدم نہیں بڑھے گا. ہمیں حضرت نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر شیخ کامل ہے یا نہیں ہے, لیکن تمہارا شیخ ہے, تمہارا سارا کام اسی کی اطاعت میں اور اسی سے محبت کرنے میں, رشق کرنے میں ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. میں اس وقت کی کمی کی وجہ سے یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے کیسے کیا ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی. تو وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے, اور پھر ان کی ظاہری حالت فرقہ ملامت جیسے تھے, بنسری بجاتے تھے, زنفوں اور ہجڑوں میں رہتے تھے, تو کون ان کو بزرگ مانے گا. لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ساری چیزیں ان پر قربان کر دی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس وقت, میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم با غلام شمس تبریز نہ شد. تا تو جب تک ان کی غلامی نہیں کی مولوی مولانا روم نہیں بنا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شمس کبیر رحمت اللہ علیہ نے ان کا سارا کتب خانہ دریا میں ڈلوا دیا تھا. بڑا صدمہ ہوا, ہاتھ کا لکھا ہوا تھا وہ, یہ پرنٹنگ پریس تھوڑے تھے. تو انہوں نے کہا رومی بہت صدمہ ہوا تمہیں ان کتابوں کا, خود ہوا میرا تو ساری عمر کا ذخیرہ تھا. تو انہوں نے ایسے ہاتھ کی ایک کتاب اٹھا کر کہا یہ لے لو. کتاب تو خشک تھی لیکن جب کھول کر دیکھا تو الفاظ نہیں تھے, تحریر نہیں. دوسری دی, تیسری, کہا ان میں کچھ ہے نہیں, کہا ان میں کچھ نہیں ہے. پھر کہاں, ہاں وہی بتانا چاہتا ہوں, سینے سے لگا کر دے دیا جو کچھ دے رہا. اس دن مولانا روم مولانا روم بن گئے. ساری بزرگی, ساری معرفت, ساری حقیقت اس ایک سینے سے لگانے میں مل گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ شیخ جو ہے اس کی اطاعت جب تک اس طریقے سے نہ کرو کچھ نہیں ملتا. مولانا رومی فرماتے ہیں قال اللہ بے گزار مردے حال شو, پیشے مردے کام ملے پامال شو, جملہ اور آقے کتب درنار کن, سب جلا دو. کتابیں جتنی پڑھی ہیں ان کو جلاؤ. سینہ راز نور حق گلزار کن, اپنے سینے کو اللہ کے نور سے روشن کر لو. بینی اندر خود علوم میں انبیاء, بے کتاب ہو بے مرید ہو اس کا پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں, کسی مددگار کی ضرورت نہیں, کسی استاد کی ضرورت نہیں. سینہ خود بتائے گا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں, کیا کرو گے اگر کوئی معاملہ ہے؟ کہ کتاب اللہ کو فعلم تجب, اگر پھر بھی نہ ملے تو سننا چلو آپ کی سنت. فعلم تجب رسول اللہ, پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں, اس تک پھر انکل تم اپنے دل سے فتوا لے. تو معلوم ہوا کہ ان کے دل اس قابل تھے. ہمارے دل فتوا نہیں دیں گے, بے فکر رہو. کبھی آپ یہ کہیں کہ میں اپنے دل سے فتوا لے, ہمارا کچھ اور ہی دے گا فتوا. یہ تو صحابہ کے قلب تھے, ان کو سنوارا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دل جو ہے جب یہ سمر جائے سارا تزکیہ آپ کو مل جائے گا, سارا سلوک آپ کو مل جائے گا, سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا. اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و علما نافعا و رزقا واسعا و عملا متقبلا و سعیا مشکورا و حجا مبرورا و تجارة مربحة. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تسر علينا وارضنا وارض عنا. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں, ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت پیدا فرما. اے اللہ ایمان کی حلاوت ہمیں عطا فرما, اللہ ایمان کی حلاوت ہمیں عطا, ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اللہ آپ کا عشق عطا فرما. اللہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بچیوں کے نصیب درست فرما, زبا والے بہتر رشتے عطا فرما. اے اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں عزت آبرو اسلام کی عافیت ایمان کے ساتھ رکھ, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم.